بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ایک تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طور سے مار لیا تو اللہ نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دیا اور جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ حاضرین میں سے کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ جنگلی درخت کی پیلو کی ٹہنی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے ہم کلام ہوگا، نہ ان پر عنایت کی نظر کرے گا، اور نہ گناہوں اور گندگیوں سے ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تین آدمی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ لوگ تو نامراد ہوئے اور ٹوٹے میں پڑے، یہ تین کون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تہبند حد سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تخلے سے نیچے، اور احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا چلانے والا۔ اس میں زیادہ خطرہ ہم لوگوں کو احسان جتلانے میں، کہ کسی طرح سے گھما پھرا کر احسان جتلا دیا، بیوی پہ احسان جتلاتے رہتے، کتنی سخت وعید ہے۔ احسان جتلانا گناہ ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو بے بس ہے، اللہ میں توفیق دیتے ہیں تو پھر احسان کیسا جتلانا، جو مقدر میں ہے وہی ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بلا تحقیق بیان کرتا پھرے۔ یہ آج کل بہت ہو گیا، یہ فارورڈنگ، اور اس کے اندر جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا اس کی تحقیق نہیں، آگے بڑھا دیا، نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل دین کی بات ہو تو بھی نہیں کہنا چاہیے، ویسے بھیجنا نہیں چاہیے، تحقیق کا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا اور فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو اور ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح اترا نہیں، مسلمان بندوں کو ستانے سے اور ان کو آر دلانے سے اور شرمندہ کرنے سے اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے باز رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اور اس کو رسوا کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑے گا وہ اس کو ضرور رسوا کرے گا، اور وہ رسوا ہو کر رہے گا اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا سودا، سب سے برا سودا اور سب سے بدترین سودوں میں خبیث سودا یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کی جائے، ایک مسلمان کی حرمت کو ضائع کیا جائے، جیسے غیبت میں کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دھوکے باز، بخیل اور احسان جتلانے والا آدمی جنت میں نہ جا سکے گا۔ اور احسان دیکھیے، پھر آیا احسان جتلانے، دھوکے باز تو خیر، تو بخیل جو مال خرچ کرنے میں جہاں پہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، وہاں پہ مال نہ خرچ کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو بکر، تین باتیں جو سب کے سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندے پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے وہ محض اللہ کے لیے اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے اور دنیا اور آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور گداگری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور کم کر دے گا. فرمایا کسی شخص نے لکھا تھا کہ فقیر کے اندر حب جاہ ہے, حب جاہ رذیل نفس ہوتا تو ہر ایک میں, اس کے تقاضے پہ عمل نہ ہو کہ ہمارے رذائل نفس جو ہیں ان کے اوپر تقاضے ان کے اٹھیں گے. یعنی دل یوں چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریفیں اور ثنائیں بیان کریں اور میری قابلیت کا اعتراف کریں اور معتقد ہو جائیں, حتیٰ کہ ہر طرف لوگوں کے سامنے قابل تعظیم ہونے کو دل چاہتا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص میری تعریف کرے تو دل میں ایک فرحت اور خوشی ہوتی ہے, اگر بجائے تعریف کے کوئی مذمت کرے یا خاموش رہے تو یہ نفس پر نہایت ناگوار گزرتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس شخص کو میرے کمالات کا علم نہیں. گو یہ خواہش ابتداءً تو غیر اختیاری ہوا کرتی ہے مگر انتہا میں اختیار ہی سے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. البتہ بات تنبیہ کے بہت کوشش کرتا ہوں کہ یہ خیال دل سے نکال دوں اور بسا اوقات شناخت بھی ہو جاتا ہے کہ یہ حب جا اور قید نفس ہے, مگر تاہم اکثر اوقات اپنی کوشش میں ناکام رہا کرتا ہوں. لہذا نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ بندے کے لیے مرض مذکور کا علاج ارشاد فرما دیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے جملہ امراض باطنہ کا ازالہ فرمائیں. یعنی جی چاہتا ہے کہ لوگ تعریف کریں, سب کا چاہتا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں, چونکہ یہ رذیل نفس فطری ہوتا ہے, اللہ میں رکھا ہوا ہے. ہاں یہ مغلوب ہو کے ایسا ہو جاتا ہے حال کہ اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے, لیکن فطرتاً یہی انسان کا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو, اور ہے غلط, یہ غلط اس لیے ہے کہ تعریف تو بس اللہ کی ہو, تعریف تو بس اللہ کی. وہ انہوں نے لکھا تھا کہ میری تعریف کریں اور ثنائیں بیان کریں, قابلیت کا اعتراف کریں, اور تعریف کی بجائے کوئی مذمت کرے, برائی کرے, یا خاموش بھی رہے تو نفس کو نہایت ناگوار گزرتا ہے. یعنی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ جواب دیا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, اب یہ اصولی چیز ہے, جو جواب دیا ہے وہ اصولی ہے اور ہر مرض کے لیے ہے کہ ہر علاج میں مجاہدہ کی ضرورت ہے, علاج بغیر مجاہدے کے نہیں ہو سکتا. مجاہدہ نفس کے خلاف کرنا, نفس کے خلاف, جسم کے خلاف یہ مجاہدہ نہیں ہے, نفس کے خلاف, خواہشات کے خلاف. اور مجاہدہ یہ ہے کہ داعی نفس کے ذم کا استحضار, یعنی جو نفس میں تقاضا ہو رہا ہے اس کے گناہ, اس تقاضے کے, یہ تقاضا برا ہے, اس کے برا ہونے کا استحضار کرے کہ حب جاہ کا تقاضا میرے دل میں اٹھا ہے, لوگ تعریف کریں, یہ تقاضا برا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا فرمایا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو تم اس کے منہ میں مٹی جھونک دو. یا کسی نے تمہاری تعریف کی تو گویا اس نے تمہیں کند چھری سے ذبح کر دیا, اتنی شدید. تو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہے بری چیز, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اس کی, جس کو یہ بیماری ہو گئی ہے, کہ وہ اس تقاضے پہ عمل کرتا ہے, تو اس کو سمجھے کہ یہ تقاضا ہے غلط, برا ہے, گناہ ہے. اور دوسرے, اس داعیہ کی عملی مخالفت, یہ جو تقاضا پیدا ہو اس کی عملی مخالفت کرے. ایک اس کی برائی کا استحضار, گناہ کا استحضار, اور ایک اس کی مخالفت, دو چیزیں ہیں. یہ ہر مرض میں بس یہی ہے, اگر کوئی اس کو پکڑ لے تو ہر مرض کا علاج ہو جائے. لیکن یہ کہ شیخ سے کرائے گا تو ہوگا, خود سے تو کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ خود رائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں. فرمایا کہ اس مرض کا علاج بھی مرکب ہے انہی دو اجزاء سے. اول, اس رذیلے کی جو مذمتیں اور وعیدیں وارد ہیں ان کا ذہن میں حاضر کرنا, بلکہ زبان سے بھی ان کا تکرار کرنا, بلکہ ان مضامین سے اپنے نفس کو زبان سے خطاب کرنا کہ دیکھ تجھ کو ایسا عذاب, ایسا عقاب ہونے کا اندیشہ ہے. اسی کے ساتھ اپنے عیوب کا استحضار اور نفس کو خطاب, کہ اگر لوگوں کو تیرے ان رضائل کی اطلاع ہو جاوے تو کتنا ذلیل و حقیر سمجھے. اب یہ مشکل یہ ہے کہ معاشرہ ہمارا اتنا بگڑ گیا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ شخص اپنی تعریف چاہتا ہے تو اس کو کوئی برا ہی نہیں سمجھے گا. اب تو بچوں کو بھی ایسی چیزیں سکھا دیتے ہیں کہ اپنی مدح کی خواہش کو کوئی برا نہیں سمجھتا. یہ ایسا معاشرہ ہو گیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف برا تو یہ ہے کہ ہماری تربیت میں اور بچوں کی تربیت میں یہ ہونا چاہیے کہ ایسا شخص جو اپنی تعریف چاہتا ہو وہ غلط ہے, وہ گندا ہے, اچھا نہیں ہے. یہ جو تقاضا ہے یہ اچھا نہیں, منہ پہ تعریف کرنا اسی لیے منع ہے. تو اگر ان رضائل کی اطلاع ہو جائے تو لوگ تجھے کتنا ذلیل و حقیر سمجھیں. تو یہی غنیمت سمجھ کہ لوگ تجھ سے نفرت نہیں کرتے اور تیری تحقیر نہیں کرتے, نہ کہ ان سے توقع تعظیم و مدح کی رکھی جائے. یہ تو سوچنے کا جز ہے, دو جز بتائے. ایک تو سوچنے کا, سوچے ہی ہے یہ لوگ کسی گندی بات ہے کہ مسلمان ہو کے چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو. لا حول اللہ, تعریف ہو تو اللہ میاں کی ہو, ہماری کیوں ہو, ہماری تعریف ہو ہی کیوں. اور عملی جز یہ ہے کہ مداح کو زبان سے منع کر دیا جائے. اور عملی جز یہ ہے کہ جب کوئی تعریف کرے تو اس کو اسی وقت زبان سے منع کر دو, دیکھو مت کرو تعریف. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عاظم رحمۃ اللہ کو دیکھا یہ کرتے ہیں, کسی نے تعریف کے نمبر منع کیا. اور اس میں ذرا اہتمام سے کام لیا جائے, سرسری لہجے سے کہنا کافی نہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو لوگ ذلیل شمار کیے جاتے ہیں ان کی تعظیم کی ہے, وہ نفس کو گرا ہوں. اور اس پر عمل کر کے ایک ہفتے کے بعد پھر اطلاع دی جائے. یہ علاج تو یوں ہی ہوتا ہے, اگر کوئی عمل کرنے والا ہے تو ایک ہفتے میں ہو جاتا ہے کافی حد تک, اور ورنہ سالہ سال لگے رہو عمل ہی نہیں کیا. حالانکہ دو چیزیں لکھ دی, اگر اس میں کوئی عمل کرے تو اکثر امراض میں. آج سے کتاب یہ شروع کر رہے ہیں کمالات اشرفیہ, اس میں ملفوظات ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. سوچ رہے ہیں کہ شروع سے آخر تک پڑھ جائیں. یہ ان کے حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب ایک بزرگ تھے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ خاص تھے, اور بہت ہی اعلیٰ درجے کا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی. انہوں نے دو کتابیں ان کے نام سے ہیں, ایک کمالات اشرفیہ کے نام سے ملفوظات ہیں اور ایک انفاس عیسیٰ. تو اس کو شروع سے پڑھتے ہیں, لگ رہے ختم ہو جائے. پہلے ان کی سوانح ہے مولانا محمد عیسیٰ صاحب, چونکہ ایک بہت ہی نیک بندے تھے اللہ کے, یعنی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے. یوں تو سبھی خلفاء ایک سے ایک ہوئے, چونکہ یہ اس میں بہت آگے تھے تقویٰ میں, پرہیزگاری میں اور خاص حال احوال میں. آپ کے والد صاحب کا نام میر سید خیرات علی تھا. آپ سادات کے زیدی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ کی پیدائش ضلع الہ آباد کی ایک جگہ دی ہوئی ہے, وہاں ہوئی تھی, اور 1882 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. آپ کشیدہ قامت تھے, رنگ گورا تھا, چھریرے بدن کے تھے, چہرہ قدر لامبا تھا. آپ بچپن سے ہی نماز روزے کے بہت پابند اور دین کی طرف مائل تھے. اپنے گھر پر قرآن کریم ناظرہ ختم کرنے کے بعد قریب کے اسکول میں اردو مڈل تک پڑھی, پھر انگریزی پڑھنے لگے. 1902 میں آپ بی اے میں پڑھتے تھے, یہاں تک پہنچ گئے کہ حسن اتفاق سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے الہ آباد, اور ریلوے اسٹیشن کے قریب مسجد شیخ عبداللہ میں مقیم ہوئے. اور آپ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے غائبانہ عقیدت پہلے سے تھی. اب جو زیارت اور ملاقات کی اور وعظ میں شرکت کی تو دل دنیا سے ان کا اچاٹ ہو گیا, فکر آخرت کا غلبہ ہو گیا, اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب یہ انگریزی تعلیم کا آخری سال ہے, اس کے بعد مجھے انگریزی نہیں پڑھنی. یہ سوچ کر اپنے نفس کی تنبیہ و تذکیر کے لیے چند پرچوں میں یہ لکھ لیا کہ اے نفس, مجھے ایک بڑے امتحان کی یعنی حشر کی تیاری بھی کرنی ہے, اس لیے اس چھوٹے امتحان بی اے کی تیاری جو کچھ کر سکے بس اسی سال کر لے, یہ اس امتحان کا آخری سال ہے, اس کے بعد تجھے موقع نہیں دیا جائے گا. اور اپنے کمروں کی کئی دیواروں پر کئی جگہ چسمہ کر لیا، ایک پرچہ میز پر چپکا لیا تاکہ ہر وقت یہ بات ذہن اور نظر کے سامنے رہے۔ امتحان میں شریک ہوئے بی اے کے، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد سی ٹی کا امتحان دیا جس سے فوراً آپ کو گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پوری میں ماسٹری مل گئی اور انگریزی پڑھانے لگے۔ چونکہ آپ کو آخرت کی دھن لگ گئی تھی، اس لیے آپ نے فتح پور کے مشہور عالم مولانا نور محمد صاحب، جو خلیفہ تھے حضرت مولانا فضل الرحمن مرادی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں سے تھے، ان سے درخواست کی کہ میں عربی درسیات، فقہ اور حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، مگر سرکاری ملازمت کی وجہ سے عربی مدرسے کے اوقات اسباق میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ مولانا نور محمد صاحب نے آپ کی رعایت سے متعلقہ کتابوں کے اسباق اثر سے متعلق مقرر کر دیے۔ آپ نے وہاں اطمینان سے درسیات پڑھی۔ بعد میں آپ کا تبادلہ لکھنؤ ہو گیا تو آپ نے وہاں بھی فرنگی محل کے ایک عالم مولانا عبد الباری سے باقی کتابیں پڑھی اور 1937 میں پینشن پائی۔ 1902 میں جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے الہ آباد، تو اس وقت آپ نے بیعت کی، پھر تھانہ بھون جا کر 40 دن تک قیام کیا اور یکسوئی کے ساتھ ذکر و شغل میں لگ گئے۔ توفیق الہی نے مرشد کامل کی توجہ خاص اور ریاضت شاقہ کی شکل میں ظہور کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہوئی کہ انہوں نے ریاضت بہت کی، محنت بہت کی کہ تعلق مان اللہ حاصل ہو جائے، اور شیخ کی توجہ ادھر ہو گئی اور آپ نے بہت جلد سلوک کے منازل طے کر لی۔ یہاں تک کہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو غالباً 1912 میں خلافت عطا کی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آپ کے متعلق فرمایا تھا، مولوی عیسیٰ پر زہد کا غلبہ ہے، اس لیے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ طالبین اور مسترشدین آپ ہی کے سپرد کیے، مولانا محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بیعت سے پہلے شیروانی پہنتے تھے، بیعت کے بعد سے آپ نے سادہ عبا پہننی شروع کر دی تھی۔ آپ کی ریاضت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ فتح پور میں جب آپ مولانا نور محمد صاحب سے درسیات پڑھتے تھے، اس وقت کے آپ کے ایک ہم سبق مولوی محمد صادق صاحب ناقل تھے، یعنی وہ نقل کرتے ہیں کہ جب استاد سبق کی تقریر فرماتے ہم لوگ خاموش رہتے اور میں مولانا محمد عیسیٰ صاحب کے پاس بیٹھتا تھا تو صاحب سنائی دیتا تھا کہ مولانا صاحب کا قلب ذکر کر رہا ہے۔ یہ ایسے لوگوں میں تھے مولانا عیسیٰ صاحب۔ آپ نے 1917 میں مولانا عبد الباری صاحب فرنگی محلی کے ہمراہ حج کیا۔ 45 سال کی عمر میں حفظ قرآن کا شوق پیدا ہوا۔ چونکہ آپ کو تلاوت قرآن سے خاص شغف تھا، اس نے بہت جلد حفظ کر لیا اور کئی سال رمضان میں محراب بھی سنائی۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ بعد نماز فجر ایک منزل تلاوت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر میں کوئی دوسری کتاب پڑھتا ہوں تو جلد سر میں درد ہونے لگتا ہے، لیکن اگر تلاوت قرآن کرتا ہوں تو چاہے سارا دن پڑھتا رہوں نہ سر میں درد ہوتا ہے نہ طبیعت اکتاتی۔ اس لیے پڑھ رہے ہیں کچھ پتا چلے کہ ہم کہاں ہیں، گندرگن کیسے کیسے لوگ ہوئے ہیں۔ ایک بار وطن سے ملازمت پر بذریعہ ریل جانے لگے، اسٹیشن پر اس وقت پہنچے جب ریل آ چکی تھی اور چھوٹنے والی تھی، اور آپ کے پاس سامان مقررہ وزن سے زیادہ تھا اور وزن کرا کے محصول دینے کا موقع نہ تھا۔ اس زمانے میں سامان اگر آپ کا وزن سے زیادہ ہے تو اس کا پیسہ دینا پڑتا تھا ریل گاڑی کی کمپنی کو۔ تو گھبراہٹ میں ٹکٹ لے کر ریل میں تو بیٹھ گئے، مگر خلاف شریعت زیادہ سامان بلا محصول لے جانے پر دل بے چین تھا۔ خدا سے دعا کی کہ اس معصیت سے بچنے کے لیے کوئی سبیل نکال دیجیے، کہ اچانک ذہن میں آیا کہ جہاں ریل سے اترنا ہے وہاں وزن کرا کے محصول ادا کر دینا۔ آپ نے یہی کیا، جہاں اترے وہاں تو وقت تھا، تو وہ گئے کلیکٹر کے پاس، ٹکٹ کلیکٹر کے پاس۔ رات کا وقت تھا، ٹکٹ کلیکٹر نے سامان تولنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جائیے لے جائیے۔ آپ نے فرمایا آپ کو خلاف قانون کی اجازت دینے کا کیا حق ہے۔ وہ پھر بھی تیار نہیں ہوا تو آپ نے خود سامان تولا اور جتنا وزن زیادہ تھا اتنی رقم کا ٹکٹ خرید کر پھاڑ کر پھینک دیا تاکہ ریلوے کمپنی کو اتنے پیسے چلے جائیں۔ اس طرح حقوق العباد اور صفائی معاملہ کا بہترین نمونہ اپنے عمل سے دکھایا۔ جب آپ الہ آباد تبدیل ہو کر آئے تو تو آپ کی اہلیہ نے اپنے مال سے ایک مکان خریدا، آپ بھی اسی مکان میں رہنے لگے، مگر بیوی سے کہا کہ چونکہ تمہارا ٹھہرانا میرے ذمہ ہے، یعنی بیوی کو گھر دینا شوہر کے ذمہ ہے، اس لیے میں اس مکان میں اس شرط پر رہوں گا کہ مجھ سے اس کا کرایہ لو، کیونکہ تمہاری ملکیت ہے. چنانچہ مدت العمر 10 روپے ماہوار مکان کا کرایہ دیتے رہے جو مقرر تھا. اس بارے میں میرا ابھی یہی ہے، میں نے دوستوں کا تجربہ یہی ہے کہ اپنے بیوی کا پیسہ اپنی جان میں مت لگاؤ، وہ تو نان نفقہ ہمیں دینا ہے بیوی کو، نہ کہ بیوی کا پیسہ خود لے لینا، ہرگز اس میں نہ پڑے آدمی. اکثر دیکھا ہے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، آدمی خود بیوی کو دے نہ کہ بیوی سے لے. تو انہوں نے بھی دیکھی یہی کیا، یہی احتیاطیں ہوتی. 1940 میں آپ پر فالج کا حملہ ہوا، علاج سے وقتی افاقہ ہو گیا مگر دماغ میں آخر وقت تک اثر رہا. آخر حضرت بغرض علاج اپنے پیر بھائی ڈاکٹر عبدالحی جو عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پاس جونپور تشریف لے گئے، اور وہی فالج کا تیسرا حملہ ہوا، اور اپنے مرشد کے وصال کے صرف 8 ماہ بعد 25 ربیع الاول 1363 ہجری یعنی 1944 عیسوی 63 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا، اور مسجد انالہ کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد کے زیر دیوار آرام فرما ہوئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. حضرت مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر سے خاص شغف تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ سامان فرمایا کہ قیامت تک اذان کے اذکار اور قرآن کی تلاوت کو سنتے رہے. حضرت کو مسجد سے عشق تھا، چنانچہ آپ نے کئی مسجدوں کی مکمل مرمت تنہا کرائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسجد کا جوار یعنی مسجد کے بالکل پڑوس میں دفن عطا فرمایا. 3 اولادیں تھیں، مولوی حاجی محمد ابراہیم صاحب، مولوی حافظ محمد احیہ صاحب، مولوی محمد لقمان صاحب، اور 2 لڑکیاں تھیں. اور حضرت کی حسب ذیل تصانیف یادگار ہیں، خلاصۃ البیان تفسیر ہے، اور ازالۃ الوسن حدیث، اور بہشتی ثمر 2 حصے، اور انفاس عیسیٰ 2 حصے، اور کمالات اشرفیہ 2 حصے. اور ان کے مجازین میں 6 مضامین کے نام، 6 نام لکھے ہیں جن سے معلوم ہو سکے، 6 خلفاء. یہ تو مختصر ان کا تعارف ہوا. اب ان کے ملفوظات جو جمع کیے انہوں نے، حکیم الامت کے ملفوظات. فرمایا کہ حقیقت محبت کی میلان قلب ہے، دل کھینچے، یہ درجہ طبعی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت طبعی ہو ہے، یہ غیر معمول بھی ہے، اس کا حکم نہیں ہے، مگر نعمت ہے، اور وہ بھی ہے اگر کسی کو ایسا میسر ہو جائے. پھر اس میلان کے آثار میں رضاء محبوب کو رضاء غیر محبوب پر ترجیح دینا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو وہ ترجیح دیتا ہے دوسروں کی رضا، چاہے اپنے نفس ہو چاہے دوسرے لوگ، اس پہ ترجیح دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو. یہ محبت عقلی اور معمول بھی ہے، اس کا حکم ہے، یہی محبت عقلی کہلاتی ہے، ترجیح دینا عقل سے، یہی محبت ہے، محبت عقلی ہے جو. اور دل کا کھینچنا یہ غیر اختیاری ہے، اس کا حکم نہیں ہے، مل جائے نعمت ہے. پھر اس ترجیح کے اقسام ہیں، درجات ہیں. چنانچہ ایک قسم ہے ایمان کو ترجیح دینا کفر پر، اور یہ ادنا درجہ ہے محبت کا، بدون اس کے بندہ مومن ہی نہیں. اور دوسرے اقسام میں دوسرے احکام کو ترجیح دینا غیر احکام پر. فرمایا کہ جہاد کے لیے طبعی آمادگی اور رضا واجب نہیں کہ طبیعتاً بھی دل کھینچتا ہو، کیونکہ یہ اختیار میں نہیں، صرف عقلی رضا واجب ہے جو اختیاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر شریعت کا حکم ہو کہ موقع جہاد میں حاضر رہے، موقع قتال میں حاضر رہے، خواہ کیسی وحشت اور دہشت ہو تب بھی وہاں سے نہ ہٹیں گے، خواہ جان ہی جاتی رہے، تو بس ادائے واجب کے لیے اتنا عزم کا. اور فرمایا کہ میرے نزدیک بجائے قنوت نازلہ کے یہی بہتر ہے کہ ہر نماز 5 گانا کے بعد دعا کیا کریں، یہ عجیب و غریب طریقہ ہے. اور نیز اسلم اور اصل ہے، اور اس میں یہ چھپا ہوا ہے. اور قنوت نازلہ میں تو دوسروں کو یاد دلانا بھی ہے کہ ہمیں فکر و اندیش ہے. دیکھیں حکیم الامت کا ذوق ہے، تو اب تو فوراً رسمن تقریباً شروع کر دیتے ہیں. میرے نزدیک بجائے قنوت نازلہ کے یہی بہتر ہے کہ ہر نماز پنجگانہ کے بعد دعا کیا کریں، اور یہ عجیب و غریب طریق ہے، نیز اسلم اور اسہل ہے، آسان بھی، اس میں سلامتی بھی زیادہ ہے، اور اس میں خفا بھی یعنی چھپا ہوا ہے. اور قنوت نازلہ میں تو دوسروں کو یاد دلانا بھی ہے کہ ہمیں فکر و اندیشہ ہے. فرمایا کہ اصل تدبیر مصائب و تکالیف کی تو اصلاح اعمال ہے، اگر ایسا کرے تو چند روز میں انشاءاللہ اس کی برکت سے دشمن خائف ہو جائے. دیکھیں سنیے آپ، اصل تدبیر، جگہ جگہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہر جگہ گڑبڑ کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خود مشکلیں پڑتے ہیں، بس وہ بہکا دیتے ہیں لوگ، بہکا کے لوگوں کو حکومت کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں. بالکل منع فرمایا کہ ملومت نے اس سے بہت زیادہ. اصل تدبیر مصائب و تکالیف کی تو اصلاح اعمال ہے، اس میں سب لگ جائیں، اگر ایسا کریں تو چند روز میں، چند روز فرما رہے ہیں، چند روز میں انشاءاللہ اس کی برکت سے دشمن خائف ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، دشمن کو تو خائف وہ کرتے ہیں. اور مقتدا طریقوں کے متعلق فرمایا کہ ایسے وقت میں، یعنی جب مسلمانوں پہ ظلم ہو، شریعت میں دو ہی صورتیں، قوت کے وقت مقابلہ، تم کو قوت ہے تو مقابلہ کرو، اور اگر نہیں ہے، عاجز ہو، تو اس وقت صبر اور دعا. خدا معلوم یہ تیسری صورت بخوشی گرفتار ہو جانے والی کہاں سے نکالی، بس یورپ ہی سے سبق لیا ہے. فرمایا کہ جو خدا کے بندے ہیں اور مقبولان حق ہیں، ان کو جو طاعت حق میں لطف حاصل ہوا ہے، تو ان کو ممالک دنیا کی پھر پرواہ نہیں رہی. فرمایا کہ جس کو اکثر جھوٹ بولنے کی عادت ہو، بہت بڑا علاج اس کا یہ ہے کہ جب جھوٹ صادر ہو تو فوراً اپنی تکذیب مخاطب کے سامنے کرے کہ یہ بات میری جھوٹی ہے، فوراً کہہ دے، بہت جلد جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے. فرمایا کہ غیبت کرنے سے، برا بھلا کہنے سے جو نفرت اس غیبت کرنے والے سے ہو جاتی ہے، اور جو انقباض اس سے ہو جاتا ہے، وہ قابل ملامت نہیں، کیونکہ طبعی اور غیر اختیاری ہے، لیکن بتکلف سلام اور کلام کرتے رہنے سے چند روز میں وہ اثر دل میں بھی ضعیف ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اگر اس کا التزام کر لیں کہ جب کسی پر غصہ آئے تو جس پر غصہ آیا اس کو کچھ ہدیہ دیا کریں، وہ قلیلی مقدار ہو تو زیادہ نفع ہے. اگر کسی کو اپنی خوبی اور دوسرے کی خرابی پر نظر پڑے تو یہ سمجھنا واجب ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ایسی خوبی ہو اور مجھ میں کوئی ایسی خرابی ہو کہ اس کی وجہ سے یہ شخص مجھ سے عند اللہ اچھا ہو، بس کبر سے خارج ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. کبر بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ عام ہے، کسی شخص کی، ایک آدمی کی بھی دنیا میں تحقیر آنا کبر ہے. اپنے کو ہی سب سے خراب، سب سے کھویا گزرا سمجھنا چاہیے. تو یہی ہے کہ احتمال ہے کہ یہ شخص عند اللہ مجھ سے بہتر ہو، یا ابھی نہیں تو کہیں بعد میں ہو جائے، مسلمان ہو جائے پھر ہو جائے، یہ بھی تو ہے، احتمال تو ہے، آگے تک تو احتمال ہے، تو کیسے کسی کو حقیر سمجھے. اس کی عجیب مثال ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں. بتائیے ذرا کتنا بڑا گناہ تھا، اس سے بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایک معصوم نبی کو صرف اس لیے کہ وہ توحید سکھا رہا ہے قتل کرنے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا تھا، یہ وہ شخص ہیں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. دیکھا، تو اب اس حالت میں بھی کوئی تحقیر کیسے کر سکتا ہے، بعد میں کتنا اعلیٰ مقام ہونے والا ہے ان کا، اس لیے کچھ پتا نہیں، احتمال کا درجہ ہمیشہ موجود ہے. فرمایا کہ مقصود سلوک، یعنی اپنی اصلاح کرانا، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اس کا مقصود تو یہی ہے کہ رضا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اس کے بعد دو چیزیں ہیں، طریق کا علم ہو کہ راستہ ہے کیا اور اس پر عمل. سو طریق صرف ایک ہے، طریق یعنی راستہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا صرف ایک ہے، دو نہیں ہے. یعنی احکام ظاہرہ اور باطنہ کی پابندی، یعنی گناہ نہ ہو. خلاصہ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہ نہ ہو. ظاہری گناہ وہ ہے جو اپنے ہاتھ پیر زبان آنکھ وغیرہ سے ہو، اور باطنی گناہ وہ ہے جو سوچ میں ہو. بس باطنی گناہ اسی کو کہتے ہیں، غلط بات سوچی، کسی کو حقیر سمجھا، سوچا. تو یعنی احکام ظاہرہ اور باطنہ کی پابندی، یعنی اس کا خلاصہ ہے کہ گناہ نہ ہو بس. جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی، خوش ہوا اللہ اس سے، خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک ہی ہے طریق، کوئی شریعت کے حکموں پہ چلنا، چاہے وہ ظاہر کے متعلق ہوں یا باطن کے متعلق ہوں. باطن یعنی سوچ سے جو اعمال ہوتے ہیں، اور یہ دن رات ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے اعمال ہیں. مثال کے طور پر توکل کا موقع آیا. توکل کا موقع کب آتا ہے؟ جب کسی چیز کی کوئی تدبیر کی. تو حکم یہ ہے کہ تدبیر اسباب تو تم نے اختیار کر لیے، لیکن اب اسباب پہ نظر مت کرو بلکہ نظر اللہ پہ کرو. یہ توکل، یہ توکل یہاں پہ کیا ہے؟ فرض ہے، نہیں کرو گے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا کہ ایک چیز سوچنا ضروری تھی جو نہیں سوچا، جیسے نماز پڑھنی ضروری تھی اور نہیں پڑھی، یہ ہوا. اسی طرح سے ایک موقع پہ تحویز فرض ہے اور تحویز نہیں کی، یا اس موقع پہ شکر نعمت محسوس ہوئی اور شکر فرض ہے اور شکر نہیں کیا. شکر یہ ہے کہ یہ سوچے کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے، کوئی اور شریک نہیں اس میں، اور میں اس کا اہل نہیں مستحق. یہ سوچنے سے باقی سب چیزیں خود ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے بہت سے اعمال ہیں جو اپنے اپنے موقع پہ فرض ہیں، اور وہ اعمال باطنی ہیں یعنی سوچ سے ہوتے ہیں، اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو سوچ کے ہیں منع ہے. خبردار یہ بات مت سوچنا، مگر کسی شخص کو یہ مت سوچنا کہ وہ تم سے کم ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ تم کم ہو. یا کسی شخص کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ مت سوچو کہ یہ نعمت ختم ہو جائے اس کی، بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ حسد ہے. اسی طرح سے باطنی گناہ ہیں جو منع ہیں، حرام ہیں، سوچ ہے، ایک خاص قسم کی سوچ ہے. اب اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا. یہی خانقاہوں میں یہی ہوتا تھا، شیوخ یہی کرتے ہیں کہ ان باطنی اعمال کا علم دیتے ہیں، اس کے بغیر سب بیکار ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معمولات یومیہ میں عجیب بات پڑھی کہ اعمال باطنہ جو ہیں، یعنی سوچ کے جو اعمال ہیں، سوچ ہے وہ بنیاد ہے تمام اعمال ظاہرہ کی. جب سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے تو خود بخود سب چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے، تو یہ ہے کیا؟ باطنہ ہے، سوچ ہے. سوچ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بات قابل ترجیح ہے اور تمام چیزوں کے، اس محبت کو بڑھانا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ طریق تو بس ایک ہے، یعنی شریعت کے حکموں پہ پورے پورے چلنا، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی. اور اس طریق کا معین دو چیزیں ہیں، اس کی مددگار دو چیزیں. ایک ذکر جس پر دوام ہو سکے، تو مددگار بھی ہے اور ذکر خود. کلام پاک میں اتنی کثرت سے ذکر اللہ کا حکم آیا کہ اس کی کسی چیز کا نہیں آیا اتنا. تو ذکر اللہ ویسے بھی حکم ہے، لیکن یہ معین بھی ہے مقصود تک پہنچنے میں. اور دوسری صحبت اہل اللہ کی، اہل اللہ کی صحبت. تو اہل اللہ کی جو صحبت ہے یہ اکثر ہے. صحبت نہ ہو تو کثرت مکاتبت لکھا ہے، خط لکھو، اپنا حال لکھو، جو جواب آئے اس کے مطابق کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تو یہ بدل ہو جاتا ہے. دوسرے صحبت اہل اللہ کی جس کثرت سے مقدور ہو، اور کثرت کے لیے فرصت نہ ہو تو بزرگوں کے حالات و مقالات کا مطالعہ اس کا بدل ہے. اور دو چیزیں طریق یا مقصود کی معنی ہیں، یعنی روکنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے میں دو چیزیں مانے ہیں. ایک معاصی یعنی گناہ، گناہ تو روکنے والا، دور کر دینے والا، معاصی اور فضول میں مشغولی. اور ایک عمل ان سب کے، ایک معاصی میں مشغولی اور ایک فضول کام میں مشغولی، دونوں کو بتایا کہ دونوں معنی ہیں. اور ایک امر ان سب کے نافع ہونے کی شرط ہے. اللہ والا بننا چاہتے ہو تو یہ پورا خلاصہ دیا ہوا ہے، اللہ والا بننا بھی فرض ہے یاد رکھو. اور ایک امر ان سب کے نافع ہونے کی شرط ہے، یعنی اطلاع حالات کا التزام، کہ لازم کر لو کہ اپنے حال کی اطلاع شیخ کو دیتے رہو، ہفتے میں ایک بار، ورنہ 15 دن میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار معمولاً ہو جاتا ہے تو اس میں آسانی ہو. اب حسب اختلاف استعداد، ہر شخص کی صلاحیت الگ ہے، مقصود میں دیر سویر ہوتی ہے لیکن مقصود تک پہنچے گا. کیا پہنچے گا مقصود؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ گناہ بالکل چھوٹ جائیں گے، گناہ سے نفرت ہو جائے گی، اور اعمال ظاہرہ باطنہ جتنا کا حکم ہے سب کرے گا، حقوق ادا کرے گا، اور ذکر اللہ کثرت سے کرے گا. اس کا نتیجہ آخر میں یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.